بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان جس قسم کے اعمال اختیار کرتا ہے اس طرح کی اس کی روح بن جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ روح کے اثرات جسم کے ذریعے باہر دکھائی دینے لگتے ہیں۔ ایک آدمی شرم و حیا، اللہ کا خوف اور اللہ کے ذکر کا پابند ہے تو کچھ ہی عرصے میں اس انسان پہ تعلق مع اللہ کے آثار ظاہر ہوں گے، اور اگر کوئی شخص اس کے برعکس گناہوں میں مبتلا ہے تو جس گناہ کا وہ داعی ہے یا جس گناہ کو دل سے پسند کرتا ہے اور جس گناہ میں مبتلا ہے، ایسے شخص کی روح اس گناہ کے مطابق مسخ ہو جاتی ہے، اور پھر ہوتے ہوتے وہ روح جسم کے ظاہر میں نظر آنے لگتی۔ چنانچہ اس کی مثالیں آپ سے عرض کر رہے تھے، ایک آخری مثال اس کی محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ ابن ماجشون جو خود بہت بڑے علماء اور امت کے بہت بڑے مشائخ میں سے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں جب بھی محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ کو دیکھتا ہوں تو ان کی زیارت سے میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور مجھے نفع پہنچتا۔ یہ محمد ابن منقدر تھے کون کہ جن کی محض زیارت کا اتنا اثر تھا کہ ایک شخص، اور وہ بھی معمولی آدمی نہیں، امت کے اساتین میں سے، وہ اس شخص کو دیکھتا ہے، اس ہستی کو دیکھتا ہے اور یہ خبر دیتا ہے کہ اسے دیکھنے کا اتنا اثر ہے کہ ایمان انسان کا تازہ ہو جائے۔ یہ محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ، یہ بھائی تھے، ایک بھائی کا نام محمد تھا اور دوسرے بھائی کا نام ابو بکر تھا اور تیسرے بھائی کا نام عمر۔ 30 ہجری کے قریب قریب ان کی پیدائش ہوئی، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں ہوئی، ظاہر ہے کہ 30 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، لیکن اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو انہوں نے دیکھا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسماء بنت امیس جو کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ تھیں، اور پھر حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث کی روایت کرتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے، اور پھر ان کے بعد تابعین میں بھی بڑے بڑے تابعین سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ حضرت سعید ابن سیب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور اسی طرح اپنے والد حضرت منقدر رحمت اللہ علیہ سے بھی پڑھا تھا۔ اور دوسری طرف اگر آپ ان کے شاگرد دیکھیں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، امام جعفر صادق، سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ابن ابی زید رحمت اللہ تعالی رحمہ اللہ علیہم، یہ سارے کے سارے حضرات محمد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور صدق اور سچائی کی کان تھے، کانیں جیسے کوا کرتی ہیں، اللہ کے بڑے اچھے اچھے بندے ان کی مجلس میں جاتے تھے، اور اسی لیے سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، میں نے کسی شخص کو ایسا نہیں پایا کہ وہ اگر زبان سے یہ کہے کہ قال رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا، تو لوگ دوڑ پڑیں اور سر جھکا دیں اور کان ان کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ کو اتنا تعلق تھا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب بھی حدیث کا ذکر آتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کہتے تھے تو آنکھوں پہ قابو نہیں رہتا تھا، بے اختیار آنسو گرتے تھے، رو پڑتے تھے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، اور یہ یقیناً ان لوگوں کی حالت ہو جاتی ہے جن کی محبتیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عروج پر پہنچتی ہیں. جوان ہوئے اور جوانی بھی بھرپور جوانی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کے والد وہ بھی، ان کا تو رشتہ بھی ام المومنین رضی اللہ عنہ سے بنتا تھا. منقدر اور وہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کے عزیز بھی تھے، تو وہ حاضر ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، اور جوانی کی حضرت منقدر رحمت اللہ علیہ نے شکایت کی کہ جذبات اتنے زیادہ ہیں اور شادی کا بھی مسئلہ ہے، ڈرتا ہوں کسی گناہ میں پڑ جاؤں. تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان لی شیئن یعطینی، مجھے امید ہے ایک جگہ سے پیسے ملنے ہیں، تو جب آ گئے تو میں تمہیں دوں گی اور تم اپنی ضرورت کے مطابق اسے خرچ کر لینا. ام المومنین رضی اللہ عنہ کے ہاں 10,000 درہم کسی نے بھیجے، تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے وہ 10,000 درہم حضرت منقدر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھجوا دیے، اور انہوں نے مدینہ منورہ میں اس سے ایک باندی خرید لی، اور جو ان کی خواہشات تھیں وہ پوری ہوئیں، اور ان سے پھر ان کے یہ بیٹے محمد، ابو بکر اور عمر پیدا. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت منقدر رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں محمد، فرماتے تھے، سب سے اچھے پڑھے لکھے انسان تھے. اور حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ رات نماز کے لیے کھڑے ہوئے تہجد پڑھ رہے تھے، اور قرآن کریم کی کسی آیت پہ پہنچ کے رونے لگے، اور رونا اتنا زیادہ ہو گیا کہ گھر والے جو سوئے ہوئے تھے وہ اٹھ بیٹھے اور حیران رہ گئے کہ محمد کو ہو کیا گیا ہے. اور انہوں نے حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ، جو مدینہ منورہ کے بہت قابل احترام بزرگوں میں سے تھے، انہیں بلا بھیجا اور کہا کہ آئیں اور آپ اسے دیکھیں کیا ہو گیا ہے. ابی حازم رحمت اللہ علیہ جب تشریف لائے تو یہ سلام پھیر چکے تھے، اور انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا تھا تمہیں اتنا رونا، اور وہ بھی اس شدت سے گریا اور بکا کہ گھر والے پریشان ہو گئے. تو کہنے لگے کہ قرآن کریم کی آیت پڑھی اور کہا کہ اللہ تعالی نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ وبدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، اور قیامت میں اللہ ان سے ایسے پیش آئے گا جس کا انہیں تصور بھی نہیں ہے، خدا اتنی شدید گرفت کر لے گا کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. ان کی یہ آیت کا پڑھنا اور حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ خود رونے لگے، اور پھر دونوں اتنا روئے کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں. دونوں خدا کی یہ بات بار بار پڑھ رہے تھے کہ بدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، اور کتنے ہی گناہگار ہوں گے، ہم انہیں ایسا پکڑیں گے کہ ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم ایسی بھی سزا دے سکتے. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ وفات کے وقت ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، شدید خوف کی حالت تھی. پوچھا کیا کیوں ڈرتے ہیں؟ فرمایا قرآن کی اسی آیت سے ڈرتا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ مجرموں کو ہم ایسا پکڑ لیں گے معلوم یقون یحتسبون، جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ میں بھی ایسے ہی پکڑا جاؤں، اور خدا سے جو رحمت کی امید ہے اس کی بجائے عذاب کا سامنا کرنا پڑ جائے. یہ ان کا حال تھا. محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے 40 سال تک اپنے نفس کو رگڑا دیا ہے، 40 سال تک اپنے نفس کے معائب برائیوں کو پر غور کر کر کے اپنی روح سے وہ برائیاں دور کی ہیں، اور پھر جا کر کہیں استقامت نصیب ہوئی، پھر جا کر کہیں نیکی کرنے پہ طبیعت آمادہ ہو گئی اور دل میں نیکی آئی. 40 سال کا مجاہدہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ بھی خدا کا احسان ہے کہ 40 سال کے اس مجاہدے کی وجہ سے اپنے نفس پہ قابو پا لیا. ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں خدا کی مخلوق میں کہ وہ لوگ ساری عمر محنت کرتے رہے اور اس کے باوجود اپنے نفس کی شرارتوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکے. محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور بتاتے تھے کہ دیکھو، انسان جب اپنے ایمان میں پختہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور پھر اس کا اثر اس کے والد اس کی اولاد تک بھی پہنچتا ہے، پھر اس کا اثر اس نیکی کا وہ نانا اور دادا بن جاتا ہے، اور اس کے نواسوں اور نواسیوں تک اور اس کے پوتوں اور پوتیوں تک اللہ اس اثر کو قائم رکھتا ہے. اور یاد رکھنا، ایک اللہ کا اچھا بندہ اگر تمہارے ہمسائے میں آ جائے گا تو ارد گرد کے مکانات خدا کی گرفت سے محفوظ ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت ان پہ برسے گی، اور نیک ہمسائے کی وجہ سے تم لوگ بہت سی آفتوں اور تکالیف سے محفوظ رہو گے. محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ نے کیا اچھی بات فرمائی، انہوں نے کہا، بے نیازی بہترین چیز ہے جو اللہ کی عبادت میں مدد دیتی ہے، کہ تم اگر مخلوق کے محتاج نہیں رہو گے، بالکل بے نیاز ہو جاؤ گے، لوگوں سے اپنی امیدیں خوف وابستہ نہیں رکھو گے، آزادی کی زندگی گزارو گے. تو خود یہ حال تھا کہ اللہ نے جو کچھ انہیں دیا تھا خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے. کسی نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے، تو فرمایا، سب سے اچھی چیز یہ کہ میرے دوست میرے دسترخوان پر بیٹھیں، میں انہیں کھانا کھلاؤں. اور اسی لیے وہ کہتے تھے کہ دیکھو، جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، ان کو بلایا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو اور انہیں کھانا کھلایا کرو، اور ممتاز شخصیتیں جن کا دسترخوان ضرب المثل کے طور پر گنا جاتا تھا، ان میں سے ایک محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ تھے. اور ان کا حال یہ تھا اپنے والدین کے متعلق کہ اپنی ماں کے پاؤں دباتے رہتے تھے، اور ماں اٹھتی تھی اور پاؤں چارپائی سے نیچے کرتی تھی تو یہ لیٹ جاتے تھے، اور اپنی ماں کے پاؤں پکڑ کے اپنے چہرے پر رکھتے تھے اور کہتے تھے، میری ماں آپ کے راستے میں بچھا ہوں، میری ماں آپ اپنا پاؤں میرے گال پر رکھیں اور میرے سر پہ آپ اپنا پاؤں رکھیں، اور میں چاہتا ہوں اس طرح آپ راستہ طے کریں. ظاہر ہے کہ ماں نے کیا ان کے سر پہ پاؤں رکھنا تھا، لیکن ماں کے پاؤں پکڑ کے چومتے تھے اور کہتے تھے کہ میری ماں، تمہارا پاؤں آپ کا پاؤں میرے چہرے سے اچھا ہے، اور اپنا چہرہ اپنی والدہ کے پاؤں پر رگڑتے تھے. اللہ نے انہیں اس کی نیکی اور اس کا یہ صلہ دیا کہ آج ان کو گزرے ہوئے 1350 سال ہو گئے، لیکن دیکھیے آج بھی ہم کہتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ، یعنی خدا کی اس پہ رحمت ہو. کیا معلوم اللہ نے کس نیکی کو قبول کیا، ماں کے ساتھ جو اتنی نیکی کی، اور ماں کا عزت ادب احترام اس نے یہ مقام دیا کہ امت میں آج تک ان کی دعائیں اور ان کے لیے نیکیاں ان کی کیوی جاری. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی معاشرے میں چھوٹے اور بڑے کی تمیز قائم رکھتا ہے، بڑوں کو بڑائی کا درجہ دیتا ہے اور اپنا چھوٹا ہونا اسے تسلیم ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے پھل پکتا ہے، وقت سے پہلے کا پکا ہوا پھل وہ لذت نہیں ہے، کھانے کے قابل نہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو آم پکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کیسا لذیذ اور کیسا عمدہ ذائقہ ہوتا ہے ان کا. بالکل اسی طرح معاشرے میں اگر چھوٹے اور بڑے کی تمیز قائم ہو جائے, ہم اپنے گھروں کو دیکھیں, چھوٹے بڑوں کی عزت کریں اور بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں, اولاد ماں باپ کے سامنے اپنا سر خم کیے رکھے, اپنی والدہ کے پاؤں دبائیں, اپنی والدہ کی خدمت کو سعادت جانیں, اور کبھی ان کی خدمت کرنی پڑ جائے ان کی بیماری کی وجہ سے, والد کی خدمت کرنی پڑ جائے تو اللہ کا اس معنی میں شکر ادا کریں کہ اے رب یہ نیکی کوئی میرے نصیب میں کیسے ہو سکتی تھی, تیری مہربانی ہے کہ تو نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے مجھے میرے والدین کی خدمت کی توفیق بخشی ہے. تو یہ رویہ اگر معاشرے میں آ جائے گا تو بہت سے گھریلو جھگڑے اور ہمارے خلفشار ختم ہو جائیں. یہ تعلیم تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی, یہ مسلمانوں کی ثقافت تھی کہ ماں پلنگ اور چارپائی سے قدم نیچے رکھتی تھی اور بیٹا جوان لیٹ جاتا تھا اور ماں کا پاؤں اپنے چہرے پر رکھ لیتا تھا اور کہتا تھا ماں آپ اپنا قدم میرے گال پر رکھیں, اس سے خوشی ہوتی تھی. یہ تھی ماں سے محبت. اور پھر اللہ نے وہ مقام دیا کہ ایک صاحب کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں مسجد میں تھا اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منبر مبارک تھا اس کے قریب میں بیٹھا ہوا تھا, تو اندھیرا تھا, رات کی عبادت کے لیے لوگ تہجد پڑھ رہے تھے, تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا ایک ستون کے پاس اور اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا اور اس نے اپنی دعا میں ایک جملہ کہا, اس نے کہا اے رب ان القحط قد اشتد, اے پروردگار ہمارے شہر میں قحط تیرے بندوں پر بڑا سخت پڑ گیا, تیری مخلوق پریشان ہو گئی ہے, اللہ زمین کچھ اگا نہیں رہی, بارش ہو نہیں رہی, وانی مقسم علیک یا رب, اللہ میں آپ کو آپ کی ذات کی قسم دیتا ہوں اللہ اپنی مخلوق کو پانی پلا دے. کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مسجد کی طرف بادل آسمان پر دکھائی دیے اور پھر اس کے بعد جو بارش برسی ہے تو میں حیران رہ گیا. اور بظاہر وہ آدمی صف کے میں کھڑا تھا, امام نے نماز شروع کر دی اور مسجد نبوی میں امام نے جب سلام پھیرا تو اس شخص نے حسب معمول اپنا رومال چہرے کو چھپایا اور لوگوں کے پیچھے چلتے ہوئے مسجد سے نکل گیا. میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا اور جب میں ان کے گھر پہنچا تو انہوں نے مڑ کے مجھے دیکھا اور کہنے لگے کہ کیا بات ہے, کچھ کام ہے؟ میں نے کہا محمد میں نے آپ کی قسم سن لی, آپ ابھی رات کو اللہ سے دعا میں ایک جملہ کہہ رہے, کہا نا آپ نے کہ اللہ قحط کی وجہ سے لوگوں کی حالت بڑی بری ہو رہی ہے, اللہ میں آپ کو آپ کی قسم دیتا ہوں اپنی مخلوق کو بارش دے دیں, اور پھر اس کے بعد یہ بارش اتنی شدید آئی ہے برس گئی ہے, تو یہ کیا معاملہ ہے آپ کا اور اللہ؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے کہنے کے خبردار جو تم نے کسی کو کہا یا ذکر کیا, اور مجھ سے وعدہ کرو کہ میری زندگی میں جب تک میں زندہ ہوں کسی کو تم یہ بات نہیں بتاؤ گے. مجھے وعدہ کرتے ہی بنی, اور پھر انہوں نے کہا میں بھاگتا ہوں اس سے کہ لوگوں میں شہرت پذیر ہو جاؤں, میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے جانیں, اور یہ کہہ کے وہ اپنے گھر چلے گئے. یہ ایسا مرتبہ مل جانا کہ کوئی شخص اللہ کو اس کی قسم دے اور اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لے, بہت بڑا مقام ہے جو امت میں چند ہی افراد کو ملتا ہے کسی بھی دور میں. یہ ایسا مقام جو اللہ نے دیا, ایک طرف ماں کی خدمت دیکھیں دوسری طرف اس ہستی کا حال دیکھیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اور اس کے بعد مسلمانوں کے معاشرے میں پیش آتی تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں جاتے تھے، گلیوں میں، محلے میں، بازار میں، اور مسجد نبوی میں جب آتے تھے تو رنگ اڑ جاتا تھا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ، چونکہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی اور ان کے والد کی رشتہ داری تھی تو ان کے لیے کھولا جاتا تھا، اور جا کے اپنے گال، اپنا چہرہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر رکھ دیتے تھے، اور مٹی قبر مبارک کی ان کے چہرے پہ لگ جاتی تھی. یہ سب چیزیں کیا تھیں؟ یہ اللہ کے ساتھ تعلق تھا. ان کے بیٹے کہتے تھے کہ ہمارے والد ہمیں حج پہ لے کے جایا کرتے تھے. یہ والدین کے سمجھنے کی بات ہے. ان کی اولاد کہتی ہے کہ ہمارے والد محمد ہمیں حج پہ لے کے جاتے تھے، عمرے پہ لے کے جاتے تھے کئی کئی مرتبہ. تو کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ کیوں لاتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ عارضہم للہ، اللہ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں. مطلب یہ تھا کہ میں اپنی اولاد کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ یہ تیرے غلام ہے، میری اولاد اللہ تیری بندیاں بندے ہیں، اے پروردگار یہ تیری مخلوق ہے، اللہ میری اولاد کو قبول کر، اے رب میری اولاد تیرے کام میں لگ جائے. اللہ کے سامنے اس کے غلاموں کو پیش کرتا رہتا. اتنا تعلق معلّہ قوی تھا کہ ان کے دوسرے بھائی بھی تھے اور وہ نفل پڑھتے تھے رات کو، اور یہ اپنی والدہ کے پاؤں ٹانگیں دباتے رہتے تھے. تو کسی نے کہا کہ محمد آپ تو والدہ کے پاؤں دباتے رہتے ہیں، ٹانگیں دباتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اور آپ کے بھائی عمر جو ہیں یہ رات رات ہر نماز پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ کو خیال نہیں آتا کہ آپ بھی نفل پڑھیں، تہجد پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا میری بات غور سے سنو، اللہ میرے بھائی عمر کے نفلوں کا محتاج نہیں اور میری ماں میری خدمت کی محتاج، اور اگر کبھی میرے بھائی عمر مجھ سے کہیں کہ میں رات ان سے بدلے میں لے لوں اور وہ رات کی میری والدہ کے پاؤں دبانے کی خدمت کو لے لیں اور اپنی تہجد مجھے دے دیں، میں کبھی بھی اپنی رات کو ان کی رات سے تبدیل نہیں کروں گا، میں کبھی بھی ماں کے پاؤں دبانے کا جو ثواب ہے وہ تہجد سے کہیں زیادہ ہے، کبھی اپنے بھائی کو اس سودے میں نفع اٹھانے نہیں دوں. ابن ماجشون اسی لیے تو کہتے ہیں کہ محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ، میں انہیں دیکھتا تھا تو محض ان کی زیارت سے ہی جیسے میرا دین تازہ ہو جاتا تھا. میں ان کے پاس جاتا تھا، بیٹھتا تھا، اور ان کی صحبت سے گویا وہ کہتے ہیں یہ میں چارج ہو جاتا تھا، چارجنگ مل جاتی تھی. یہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے. اصل بات کیا تھی؟ اصل بات اپنے والدین کی خدمت، چھوٹے بڑے کی تمیز، وہ نیکی جو ان لوگوں کی روح میں سما گئی تھی، اس نیکی کو ہمیشہ قائم رکھنا، اور اس کے اثرات پھر ان پر ظاہر ہوئے. اور اس کے اثرات میں یہ تھا کہ جو شخص بھی ان کے پاس جاتا تھا، بیٹھتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ ان لوگوں کی وجہ سے اللہ کا دین ہم میں آ رہا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے خدا کے ساتھ قرب اور تعلق بڑھ رہا ہے. اسی لیے پرانے زمانے کے لوگ جو یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے پاس رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی مجلس انسان کو بنا دیتی ہے، اس میں بھی در حقیقت یہی چیز تھی کہ وہ لوگ خدا کے اچھے بندوں کی مجلس کو غنیمت جانتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے اچھے بندوں کی زیارت وہ انسان کو خدا کا قرب نصیب کرتی ہے. اسی لیے ابن جریج رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے, ان کے ایک معاصر حضرت عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ کہتے تھے, میں جب ابن جریج رحمت اللہ علیہ کو دیکھتا تھا تو مجھے بالکل یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے. خدا کے خوف کی حیثیت اور خدا کا خوف حضرت ابن جریج رحمت اللہ علیہ کے چہرے سے, ان کے اعمال سے بالکل ظاہر ہوتا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر بڑا ہی احسان فرمایا ہے اور خدا کے احسانات کا اثر اس شخص پہ نظر آتا ہے. اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا خوف کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو سمجھیے کہ جنت کا ٹکٹ مل گیا, اس لیے کہ اللہ کا خوف اس انسان کو گناہ سے روکتا ہے. اللہ کا جلال اور رعب اس انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے. حضرت ابن جریج رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ محدثین میں سے تھے. عبد الملک ان کا نام تھا, صاحب تصنیف بزرگ, حدیث شریف پہ کام کرتے تھے, اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی باتیں لوگوں سے بیان کرتے تھے. امام اوزائی رحمت اللہ علیہ, یہ اب حضرت لیث بن سعد, سفیان ابن عیینہ, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد حماد, یہ سب ان کے شاگرد, اور خود انہوں نے بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کیا تھا, تابعین سے حاصل کیا تھا. عطا بن ابی رواح جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد تھے, ان سے ابن جریج رحمت اللہ علیہ نے علم حاصل کیا تھا. اس سارے علم کے ساتھ ساتھ خدا کا خوف اور تقویٰ ان لوگوں میں بہت زیادہ تھا. سچائی کا دامن پکڑ لیا, سچائی پہ رہے اور ہمیشہ لوگوں کو سچائی کی تلقین کرتے رہے اور اپنی ذات کو چھپاتے رہے, اپنی ذات کو مٹاتے رہے. اللہ کے وہ بندے جو اپنی ذات کو مٹاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ہمیشہ شہرت پیدا کر دیتا ہے جو اللہ کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتے ہیں. خدا ان کو عزت دیتا ہے. جو لوگ خود کوششیں اور محنتیں کرتے ہیں کہ کہیں شہرت ہو جائے, اللہ انہیں لوگوں کے سامنے رسوا بھی کر دیتا ہے, ذلت بھی اٹھانی پڑتی. نماز بہت اچھی پڑھتے تھے. اہل مکہ کہتے تھے کہ ابن جریج رحمت اللہ علیہ نے اصل میں نماز سیکھی تھی اپنے استاد عطا رحمت اللہ علیہ سے, اور نماز انہوں نے مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے سیکھی تھی, اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نماز سیکھی تھی, اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی تھی. نماز ان چیزوں میں سے ہے جو خدا کا قرب عطا کرتی ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جس شخص کو نماز کی توفیق ملتی ہے اور وہ آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے, اس انسان کو اللہ کی طرف سے برکتیں بھی دی جاتی ہیں. اور اسی لیے مغرور اور متکبر آدمی کو خدا کی طرف سے بہت بڑی سزا یہ ملتی ہے کہ وہ کبھی بھی سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ سکتا, توفیق چھن جاتی ہے. اور اللہ کی طرف سے اس انسان کے ساتھ عبادت کا معاملہ نہیں رہتا, خدا اسے عبادت کی توفیق ہی نہیں بخشتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ مخلوق خدا کی توہین کرتا ہے, لوگوں کو رسوا کرتا ہے. اس لیے ہمیشہ انسان نیکی کے کام کرتا رہے. اب یہ ابن جریج رحمت اللہ علیہ جو نیکی کے کام کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, ٹھیک, لوگ کہتے ہیں انہیں دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں. اسی ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے کام کرتے رہیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں تاکہ ہماری روح ان نیک اعمال کے اثر کو قبول کرے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اثر روح سے نکل کر جسم تک پہنچے. اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیریت کا معاملہ فرمائے.